الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين للعباد والإكرام قابل سر إكرام ساتھیوں دوستوں اور بنو شہر کے بزرگ نوجوانوں اور دوستوں میں آپ حضرات کا انتہائی مشہور ہوں کہ آپ نے کافی دیر تک یہاں میرا انتظار کیا یہ کام فرض جو انٹرنیشنل ہاں نواز شریف کام فرض پشاور کے سلسلے میں یہاں منعقد کی گئی ہے جو 23 اپریل کو یعنی اسی جمعے کو پشاور میں منعقد ہو رہی ہے اس کانفرنس کے لوگوں کو جہاں سے ترغیب دینے کے لیے میلاد پارک بنو نے یہ عظیم شان اس کے بعد عمل میں آیا ہے میرے بھائیوں وقت بڑا مختصر ہے میں زیادہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مختصر وقت میں سپاہ صحابہ کے پروگرام نسل العین اور اس کی ضرورت کے بارے میں آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کروں میرے بھائیوں ایک وقت تھا پاکستان کے علماء نے قادیانیوں کے خلاف کام شروع کیا مرزائیوں اور قادیانیوں کا مقابلہ علماء نے کیا پاکستان کے ڈپٹی کمشنر ایس پی کمشنر ڈی آئی جی اور انتظامیہ کے افسران علماء کا راستہ روکتے تھے ان پر پابندیاں لگاتے تھے اور کہتے یہ تھے تم قادیانیوں کو بلا ہوا کام پر کہتے قادیانی تو کلمہ وہ ہے وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں آپ عام خاص نظریوں کو کافر کیوں کہتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ کیسا وقت تھا یاد ہے پاکستان میں جب بھی ختم نبوت کے عنوان پر کوئی جلسہ ہوتا علماء کے داخلے بند ہو جاتے علماء کا راستہ روکا جاتا علماء پر پابندیاں لگ جاتی اور دلیل یہ دی جاتی کہ قادیانی جو ہے وہ تو کلمہ وہ تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں پورے پاکستان میں اور اس راستے میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے 1953 میں ختم نبوت کی تعلیم تھی جس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری مولانا محمد علی جلندری مولانا قاضی ثانہ بخش آبادی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اور بڑے بڑے جد علماء اکادمی ختم نبوت کے پورے ملک سے جیلوں کو انہوں نے آباد کیا، میاں والی کی جیل میں، مارچ کی جیل میں، سائیوال جیل میں، لاہور جیل میں، پشاور جیل میں، بڑے بڑے علماء 10-10 سال تک ختم نبوت کے عنوان پر جیل میں. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ختم نبوت کے منکرین کے خلاف اعلان جہاد کیا، ان کو کافر قرار دیا. بالآخر آپ نے دیکھا کہ 90 سال تک علماء قادیانیوں کے خلاف لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، قادیانیوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور قادیانی افسران حکومت میں، اعیان حکومت میں اور قبیلی عہدوں پر اپنی جڑوں کو پھیلاتے رہے. اور وزیر خارجہ ظفر اللہ خان آیا، اس نے باہر کے ملکوں میں سفیر قادیانی بنا کر بھیجے، جس کے ذریعے سے قادیانیت کو غیر ملکوں میں پھیلایا گیا. ایک سازش تھی، لیکن علماء ہمت ہی ہارے. چنانچہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں مولانا مفتی رحمت، مولانا غلام غسلاروی اور ہمارے اکادمی ملت نے قادیانیت کے خلاف ان کے کفر کا بل پیش کیا اور اعلان کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کے عقائد پر ریسرچ کی جائے. چنانچہ وہاں بیٹی بنی ذوالفقار علی بھٹو، جو کبھی بھی قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں مانتا تھا، اور آپ کے صوبہ سرحد کے ایک لیڈر ولی خان اور بہت سارے اور لاہین عناصر جو دین اور اسلام سے بے بیرا تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عجیب بات ہے، مولوی خام خواہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں، مولویوں کا کام ہی کافر بنانا رہ گیا ہے، پھر کسی کو مسلمان بھی رہنے دو، تم تو سب کو کافر بنا رہے ہو. علماء کا مذاق اڑایا، علماء کو گالیاں دی، علماء کی تھپڑیاں کسی، علماء کو آوازیں کسے اسمبلی میں، اسمبلی کے باہر. لیکن جب علماء نے قادیانیوں کا کفر اسمبلی کے ایوان میں کھول کر رکھا، اور اس مرد مجاہد اور مرد قلندر مولانا غلام کو سلاروی اور مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں منفرد کردار پیش کیا، اور وہ کردار پیش کیا جو صدیوں کے بعد کوئی عالم پیش کرتا ہے، اور اسمبلی کے ایوان ان کی جرت مندانہ صداقت سے گونج اٹھے. اسمبلی کے ایوانوں میں وہ لوگ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، جو کھڑے ہو کر ساری زندگی پیشاب کرتے رہے اور انگریزوں کی تہذیب و تمدن کو سینوں سے لگاتے رہے، جن کو کوئی مولویوں سے محبت نہ تھی، دین سے کوئی تعلق نہ تھا، جب علماء کے دلائل اتنے واضح ہوئے کہ انہی لوگوں نے پھر قادیانیت کے کفر پر دستخط کیے، انہی لوگوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، انہی لوگوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت سمجھا، اس پر قانون بن گیا، اور پھر قانون پر عمل 1984 میں جنرل ضیاء کے دور میں، جب ختم نبوت کے علماء کا ایک وفد حضرت مولانا خان محمد صاحب سجادہ نشین کندیا والوں کی قیادت میں جنرل ضیاء سے ملا، تو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا. پھر کیا ہوا کہ کوئی قادیانی اذان نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتا. یہ وہ جہاد تھا جو 100 سال تک اس بر صغیر میں لڑا گیا، اور اس راستے میں علماء نے تختہ دار کو چوما، اس راستے میں علماء نے جیلوں کو وقت کیا، اس راستے میں علماء نے تکلیفیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں. میرے بھائیوں، ان کے بعد ایک نیا فتنہ پاکستان میں اٹھا، اور وہ فتنہ کوئی نیا بھی نہیں تھا، وہ پرانا فتنہ تھا، وہ شیعہ کا فتنہ تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، شیعہ 1400 سال سے اس دنیا میں موجود ہے، ان کے عقائد بھی موجود ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، پڑھے لکھے لوگ، علماء، قابل احترام بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور کئی افسران بھی موجود ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شیعہ تو یہاں پہلے سے ہے، پاکستان جب بنا اس وقت بھی شیعہ تھے، اس وقت آپ کی یہ تحریک کیوں نہیں اٹھی، اس وقت شیعہ کے خلاف یہ کافر کافر کا نعرہ کیوں نہیں لگا، آپ آج کیوں جلسے میں آئے، آپ سٹیجوں پر آج آ کر شیعہ کے کفر کا اعلان کیوں کرتے ہو، اس کی کیا وجوہات ہے؟ ختم نبوت کی کئی تحریکیں چلی جن میں شیعہ بھی شامل تھے، کیا وجہ ہو گئی کہ آج آپ کچھ سالوں سے سپاہ صحابہ کہہ کر کے آپ نے شیعہ کو کافر کہنا شروع کیا، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں کافر کافر کا نعرہ بلند کرنا شروع کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس اجتماع میں
بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ تفصیلی گفتگو کی بجائے اس اہم ترین سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے موقف کی وضاحت کرو. آپ چاہتے ہو کہ اس سوال کا جواب آئے؟ میرے بھائیوں، ختم نبوت کی تحریک میں علماء کو اسی قسم کا واسطہ پڑ چکا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا، ایس پی نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، قادیانیوں کو کیوں کافر کہتی ہو. بلاخر 1974 کے بعد وہ وقت آیا کہ ڈپٹی کمشنر بھی آپ سے مل گیا، ایس پی بھی مل گیا، اور جس نے پھر اپنے آپ کو مسلمان کہا قادیانیوں نے، ان پر مقدمہ چلا کہ کیوں مسلمان کہتے ہو. یہ وقت بھی آیا اور دنیا دیکھا کہ علماء کا موقف سچا تھا، علماء کی تحقیق سچی تھی، اس پر پوری قوم نے لبیک کہا. لیکن میرے بھائیوں، 1974 کے صرف 5 سال کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا، اور وہ انقلاب پاکستان میں ایران میں آیا، اور اس انقلاب کو کا بانی خمینی ہے. 1979 ایران کی 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے 1979 میں خمینی ایران پر برسر اقتدار آیا. 11 فروری 1979 کو جب اس نے انقلاب برپا کیا، پوری دنیا کے مسلمان ششتر ہو گئے. اکثر لوگوں نے اس انقلاب کو خوشامدید کہا، بڑے بڑے علماء پاکستان کے علماء ایران گئے اسے خوشامدید کہنے. کبھی یہ اسلام کا انقلاب ہے، خمینی نے کہا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا اسلام کا علم بردار ہوں، میری حکومت اسلامی حکومت ہے، میرا انقلاب اسلامی انقلاب ہے، یہ انقلاب اسلام کا نعرہ دیا. لیکن مجھے حیرانی ہوئی، پوری قوم کو حیرانی ہوئی کہ اس انقلاب کے بعد، اس انقلاب کے 1 سال تک پوری دنیا کے 53 اسلامی ملکوں میں خراج تحسین خمینی کو پیش کیا گیا. پاکستان سے بڑے بڑے دیگر علماء ایران پہنچے خمینی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ان کو سلام عقیدت پیش کیا. اور آج وہ صورت کیوں نہیں ہے؟ آج وہ علماء کیوں نہیں جاتے؟ پھر اس کے بعد علماء کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب آپ دے رہے، میں دے دیتا ہوں کہ شروع میں تو خمینی کے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہا، ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کو سلام پیش کیا. اور آج وہ علماء، وہی علماء جو 5 سال میں اس کو مبارک دینے گئے تھے، آج انہی علماء نے خمینی کو کافر کیوں کہا؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خمینی کا انقلاب اسلام کے نام پر آیا تھا. یہ یاد رکھو، دنیا میں انقلاب آتے رہتے ہیں. انقلاب ایک لینن کا انقلاب تھا، 1917 میں کمیونسٹ انقلاب آیا، اور ہٹلر کا انقلاب آیا، اسی طرح نپولین کے انقلاب آئے، غیر مسلموں کے انقلاب آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انقلاب آتے رہتے ہیں. خمینی کا انقلاب بھی اگر شیعہ انقلاب نام پر آتا، خمینی یہ کہتا کہ میں شیعوں کا لیڈر ہوں، میرا انقلاب شیعہ انقلاب ہے، تو بات اور تھی. لیکن خمینی نے کہا کہ میرا انقلاب اسلام کا انقلاب ہے، محمد کی شریعت کا انقلاب ہے، اور پیغمبر کے دین کا انقلاب ہے. یہ خمینی کا دعویٰ تھا. اس دعوے کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کیا اس کی ساری تحریک اسلام کے مطابق ہے. لیکن 6 مہینے گزرے، اس کی وہ ساری کتابیں منظر عام پر آئیں. اور یہاں ایک بات یاد رکھے، شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے کہ جہاں اکثریت اہل سنت کی ہو، وہاں اپنے مذہب کو چھپاؤ، وہاں تکیہ کرو. وہ کہتے ہیں حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان کے سامنے اپنے مذہب کو چھپا لیا تھا، لہذا اس مذہب کو چھپاؤ. چنانچہ امام جعفر صادق کا قول اصول کافی میں محمد بن یعقوب قرینی نے نقل کیا کہ پوری امت کے لوگوں پر تکیہ کرنا واجب ہے، اپنے مذہب کو چھپاؤ، اپنے مذہب کو خاموشی کے ساتھ پھیلاؤ اور اپنا مذہب ظاہر نہ کرو. بلکہ امام جعفر کا یہ قول نقل کیا کہ جو شخص میری امت میں، میرے ماننے والوں میں اپنے مذہب کو ظاہر کرے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، جو مذہب کو چھپائے گا وہ عزت پائے گا. یہ امام جعفر کا وہ قول ہے جو شیعہ کی اصول کافی میں ہے. اصول کافی شیعہ مذہب کی وہ کتاب ہے جس طرح مسلمانوں کی بخاری شریف ہے کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، اسی طرح شیعہ کے نزدیک اصول کافی کا درجہ ہے. اس میں امام جعفر کا یہ قول نقل ہے. لیکن خمینی نے 11 فروری 1979 کے انقلاب کے بعد جو 6ویں تقریر کی ایران میں، وہ تقریر خمینی کی کتاب صحیفہ نور میں چھپ چکی ہے. اس میں خمینی نے 6ویں خطبے میں کہا کہ آج تک 1400 سال میں شیعہ مذہب میں تقیہ واجب تھا، کیونکہ ہماری طاقت کمزور تھی، ہماری قوت نہیں تھی. لیکن اب چونکہ دنیا میں پہلی مذہبی شیعہ کی حکومت قائم ہوئی ہے، لہذا میں تقیہ کا بند منسوخ کرتا ہوں اور منسوخ کر کے پوری امت کے شیعہ سے کہتا ہوں اپنے مذہب کا اعلان کرو، اپنے مذہب کو ظاہر کرو۔ جب خمینی نے یہ خطبہ دیا تو 1400 سال سے وہ شیعہ کی کتابیں جو تقیہ کی بنیاد پر ردی کی ٹوکری میں تھی یا کتب خانوں میں بند تھی یا عربی اور فارسی کے ذخیروں میں تھی جن کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، وہ ساری کتابیں ایران نے 7.5 کروڑ ڈالر خرچ کر کے 13 زبانوں میں چھاپ دی۔ خمینی کی اپنی کتابیں 13 زبانوں میں چھپی، اور جب وہ کتابیں چھپ کر 1 سال کے بعد منظر عام پر آئیں تو پوری دنیا کی ہر اسلامی تحریک ششدر پریشان ہو گئی، انگلیاں منہ میں دبا کر خمینی کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ خمینی جس کو 1 سال پہلے انہوں نے اسلام کا ہیرو کہا تھا، اسلام کا دعوے دار کہا تھا، اس کی کتاب جب اسلامی حکومت منظر عام پر آئی، کتاب کا نام ہے اسلامی حکومت، اردو ایڈیشن، فارسی ایڈیشن الحکومت الاسلامیہ اور فارسی ایڈیشن حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ، عربی ایڈیشن الحکومت الاسلامیہ، یہ 3 زبانوں میں ایک پہلی کتاب چھپی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر ایران انقلاب آیا۔ اس کتاب کے 40 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا۔ یہ خمینی کا وہ اعلان ہے جو اس کی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں چھپ چکا، اور دوسری کتاب کشف اسرار خمینی کی چھپ کر آئی جس کو 107 صفحے پر خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا، اور اسی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی کہا کہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ عمر اصلی کافر اور صدیق تھا۔ اسی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کتابیں جو اس وقت بھی میرے پاس یہاں سٹیج پر موجود ہیں۔ آپ میں سے کوئی آدمی خمینی کی وہ ساری کتاب یہاں دیکھ سکتا ہے؟ وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں تفصیل سے وہ کتابیں کھول کر آپ کے سامنے پیش کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ خمینی کی کتاب تھی، اور اس کے بعد خمینی کی اور بہت ساری کتابیں آئیں۔ خمینی کا وہ لٹریچر پاکستان میں تقسیم ہوا، لاہور میں غلام حسین نقوی اس نے ایک کتاب لکھی قول مقبول، جس کے 420 صفحے پر اس ملعون نے پیغمبر کی بیٹی ام کلثوم کو گالی دی کہ نبی کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی، جب وفات ہو گئی تو عثمان غنی نے نبی کی اس بیٹی ام کلثوم کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری دی۔ یہ وہ تحریر تھی، یہ وہ غلیظ لٹریچر تھا جو مسلمانوں آپ اور میں برداشت نہیں کر سکتے رہے۔ اور اس کے علاوہ کراچی سے کتاب چھپی، علی اکبر شاہ نے لکھی، کتاب کا نام شیخ لطیفہ، اوپر ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا، جانوروں کے فوٹو بنائے، اور بہت ساری کتابیں چھپی۔ اور لاہور سے کتاب چھپی جس کتاب کا نام ہے تحفہ حنفیہ، جس میں ابو بکر عمر عثمان کا نام لکھ کر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے پھر بیوی کے پاس جائے۔ یہ وہ کتاب ہے تحفہ حنفیہ جو غلام حسین نقوی نے لکھی، جو کتاب وزیر اعظم پاکستان کو، اس وقت وزیر اعظم پاکستان نواز شریف تھے جو آج نہیں ہے، تلک الایام مداولہا بین الناس، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ میں 20 سال تک حکومت کروں گا، میں 25 سال تک حکومت کروں گا، جنہوں نے اپنے تقریر میں ہر دوسرے نمبر پر کہا میں شیعہ سنی لڑائی مٹاؤں گا، شیعہ کو لوگ کافر کہتے ہیں میں کافر نہیں کہنے دوں گا۔ آج میں پوچھتا ہوں نواز شریف، تم بتاؤ خدا بڑا ہے یا تیری حکومت بڑی؟ آج تم کہاں رہے ہو؟ تم گلگت کے پہاڑوں پر کہا تھا کہ شیعوں سپاہ صحابہ والے تمہیں کافر کہتے ہیں، انہیں تم گولی مارو، تم نے کہا تھا گولی مارو، میں نے اس کا جواب پنڈی میں دیا تھا کہ تم شیعہ کو کیوں کہتے ہو گولی مارو، میری جماعت نے راول پنڈی میں تیرے جلسے میں تیری موجودگی میں شیعہ کو کافر کہا تھا، اگر تجھ میں جرت ہوتی تو ان کارکنوں کو روک کر دیا، لیکن تیرے اندر کوئی جرت نہیں تھی، تو نے وہ کام تو نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری یہ تحریک کوئی ذاتی تحریک نہیں تھی۔ جب خمینی کی یہ کتابیں، یہ لٹریچر منظر عام پر آیا تو تقیہ کی سیاست اتر گئی۔ خمینی اور شیعہ 1400 سال سے شیعہ تقیہ کی چادر میں دبی تھی، اور اس کے بعد جب ان 10 سالوں میں وہ تقیہ چھوٹا پھیل جائے، کیا کرتے، وہ تقیہ کے الگ ہوئے، تقیہ کی چادر اتر گئی، ہر چوک میں لوگوں کو پتا چلا یہ کافر ہے، ہر گلی میں پتا چلا یہ کافر ہے، اس کا سیاہ تکیہ کی چادر اتر گئی۔ اب وہ آدمی جو کہتے تھے کہ جی 20 سال پہلے شیعہ تو ختم نبوت کی تحریکوں میں آپ کا ساتھ دیتے تھے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی شیعہ جھوٹ بول کر آج بھی تمہارے ساتھ مل جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں، آج کوئی شیعہ تکیہ کر کے تمہیں دھوکا دے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن سپاہ صحابہ اب اس دھوکے میں نہیں آ سکتی۔ اخلاق جھنوی نے اعلان کیا کہ شیعہ کا مذہب ابو بکر کو کافر کہنا، شیعہ کا مذہب صحابہ کو کافر کہنا۔ اب یہ چادر تکیہ کی اتار چکا ہے اور 1400 سال سے اس کا یہ عقیدہ کتابوں میں پہلے سے موجود تھا، اب کھل کر بفر کر ایران کی حکومت کی وجہ سے شیعہ اپنے عقائد پر ڈر چکا ہے۔ اس لیے جس طرح خمینی نے 7.5 کروڑ ڈالر خرچ کر کے ابو بکر عمر کے کفر کا اعلان 13 زبانوں میں کیا، اسی طرح اس کے جواب میں شیعہ کے کفر کا اعلان کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر آج امت مسلمہ سے شیعہ کے کفر کی آواز، خمینی کے کفر کی آواز بلند نہ ہوتی اور 20 سال کے بعد 40 سال کے بعد نئی نسل جوان ہوتی اور وہ یہ کہتی کہ خمینی سچا ہے، کیوں؟ اگر یہ جھوٹا ہوتا اس دور میں علماء اس کا مقابلہ کرتے، اس کو جواب دیتے، اس کے کفر پر تنبیہ کرتے، تو نئی نسل اگر 40 سال کے بعد کہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ کافر تھا، عمر کافر تھا، کیونکہ خمینی نے لکھا تھا، اگر علماء خمینی جھوٹا تھا مولوی کیوں نہیں بولے، پیر کیوں نہیں بولے، چودھری کیوں نہیں بولے، دیندار کیوں نہیں بولے، بنو کے غیور سنیوں سپاہ صحابہ اس فریدے پر عمل کر کے اتمام حجت کر چکی ہے۔ اگر خمینی نے ابو بکر کو کافر نہیں لکھا پھر میں کافر کہوں، میں زیادتی کرتا ہوں، میں فساد بچاتا ہوں، میں فرقہ پرور ہوں، لیکن اگر اس کی کتاب آ چکی ہے اور وہ کتاب جو میں وزیر اعظم کی ٹیبل پر رکھ چکا ہوں، صدر پاکستان کے پاس وہ کتابیں خمینی کی پہنچا چکا ہوں، عدالتوں میں وہ کتابیں جا چکی ہیں اور وزراء ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے وہ سارا لٹریچر سپاہ صحابہ پیش کر چکی ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے جس نے کھل کر ابو بکر کو کافر کہا اسے میں بھی کھل کر کافر کہنا اپنی مذہب کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اگر میں چپ کر جاؤں، اگر میں خاموش ہو جاؤں، اگر میں چپ کر جاؤں تو مجھ پر لعنت ہوگی، کیوں؟ کہ میں صحابہ کا وکیل ہوں، صحابہ کا نوکر ہوں، صحابہ کا نام لیوا ہوں۔ اس راستے میں مجھ پر قاتلانہ حملے کیے گئے، گولیاں ماری گئیں اور مجھے دھمکیاں دی گئیں، لیکن میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ چڑھتے سورج کی طرح مجھے یقین ہے کہ اس راستے میں مجھے شہید ہونا ہے، لیکن میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ جس قوم نے، جن لوگوں نے صحابہ کو کافر کہا ان کے کفر کے اعلان سے بات نہیں آتا۔ مسلمانوں، سپاہ صحابہ کا پروگرام آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ ہماری جد و جہد کیا ہے؟ ہم ناموس صحابہ کو آئینی تحفظ دلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کیا تھا، لیکن 5 مہینے وہ بل اسمبلی کے ایوانوں میں دھکے کھاتا رہا، لیکن نواز شریف کی حکومت نے اسے منظور نہیں کیا۔ ہم نے فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی میں میں نے شرکت کی، وہ وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں میں 110 شیعہ کی کتابیں لے کر گیا تھا کہ یہ کتابیں ہیں جن میں صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا، صحابہ کو منافق و بے ایمان لکھا گیا، ان میں ریسرچ کرو، دیکھو اگر میرا موقف سچا ہے تو صحابہ کی وکالت کے طور پر میں تمہارے دروازے پر یہ اتمام حجت کرنے آیا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے کہا کس دروازے پر صدا نے دی، ڈپٹی کمشنروں سے لے کر صدر پاکستان تک ایک ایک دروازے پر خمینی کا لٹریچر، خمینی کی کتابیں، پاکستان کے شیعہ کا لٹریچر لے جا کر میں نے دستک دی ہے، لیکن جب حکومت ہماری بات نہ مانے اور یہ کہے ہم ایران سے مجبور ہیں، تو میں نے بھی حکومت سے کہہ دیا تھا کہ تم ایران سے مجبور ہو، ہم گنبد خضرا سے مجبور ہیں، تم دنیا کی طاقتوں سے مجبور ہو، ہم محمد کی محبت سے مجبور ہیں۔ مسلمانوں، میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ان عقائد کفریوں سے واقف ہونے کے بعد کوئی شخص دیدہ دانستہ اس کفر سے واقف ہو اور اس کے بعد انہیں کافر نہ کہے، تو میں اس کے ایمان کو ایمان نہیں سمجھتا، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا. ہاں ایک آدمی لا علم ہے، جاہل ہے، یہ ان کتابوں سے واقف نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتا، لیکن جب یہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، یہ لٹریچر پوری قوم کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اس کے بعد جو شخص شیعہ کو مسلمان کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کو کافر کہنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر کے جانشینوں کو برا کہتا ہے. سپاہ صحابہ اس قسم کے تکیے بازی کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ دے سکتے ہو؟ بلند آواز. ہم نے اسی مشن کو، اسی پروگرام کو دنیا کی 40 زبانوں میں شائع کرنے کا پروگرام بنایا، اور شیعہ کے کفر سے پوری امت کو خبردار کر کے نئی نسل کے ایمان کو بچانے کی دعوت کی ہے، اور اس کا فیصلہ کیا ہے. اس کے لیے جب سے سپاہ صحابہ میں مجھے ذمہ داری ملی ہے، یہ 4th سال ہے، اس وقت سے ہم نے ہر صوبے میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنسیں کی ہیں. ہم نے مولانا حق نواز جنگی 22 فروری 1990 کو شہید ہوئے، اسی سال 16 فروری کو، یعنی ایک مہینے سے بھی کم مدت میں، ہم نے مینار پاکستان لاہور میں کانفرنس کی، پہلی کانفرنس حق نواز کانفرنس. اس کے بعد دوسری کانفرنس ہم نے اسلام آباد کی 2 جون 1991 کو، اور تیسری کانفرنس ہم نے 24 اپریل کو پچھلے سال 1992 کو کراچی میں کی، اور اس مرتبہ وہی سلامہ کانفرنس 23 اپریل کو، یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو پشاور جناح پارک میں ہوگی. یہ کانفرنس کی ذات کے خلاف نہیں ہے، لڑائی کے لیے نہیں ہے، جھگڑے کے لیے نہیں ہے. لاہور میں کانفرنس ہوئی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، کوئی چڑی بھی نہیں مری. کراچی میں کانفرنس ہوئی، ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ پشاور کی کانفرنس، یہ بھی پرامن ہے، ہم پرامن دعوت دے رہے ہیں. آپ کے دروازے پر میں چل کر آیا ہوں، آپ علماء کے پاس آیا ہوں کہ آپ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر پشاور کی کانفرنس کو کامیاب کرے. کیوں؟ تاکہ ہمارا دشمن ایران کی لابیاں جو یہاں پشاور میں ہے، ان کو پتا چلے کہ سنی قوم کتنی بیدار ہے، سنی قوم اس لٹریچر کے خلاف کتنا جذبہ رکھتی ہے. اگر آپ کے جانے سے کوئی کافر، کوئی شیعہ کا ایجنٹ یہ لڑک جائے یہ سن کر کہ پوری سنی قوم ان کتابوں کے خلاف احتجاج کرتی ہے، تو میرے بھائیو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے کہ ہمارا پلان دشمن کے گھر تک پہنچ جائے. آپ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار ہو؟ میں آپ رات یہاں بڑے بڑے اکابر علماء سٹیج پر بھی تشریف فرما، میں ان سے درخواست کروں گا کہ فردن فردن آپ کے دروازے پر جا کر، میں دعوت نہیں دے سکتا مصروفیات کی وجہ سے، آج میری اسی دعوت کو قبول فرمائیں، اور انتہائی شفقت اور سرپرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، جمعیت علماء پاکستان